البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إرشاد إلهي ہے کہ خدا نے ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ہم نے مبعوث کیا بھیجا فی کل امت ہر قوم میں ہر امت میں رسولا ایک نمائندے کو ایک رسول کو اس پیغام کے ساتھ ان اعبد اللہ خدا کی عبادت کرو واجتنب الطاغوت اور طاغوت سے طاغی سے سرکش سے جو خدا کی اطاعت نہیں کرتا ہے ایسی طاقتوں سے پرہیز کرو اجتناب کرو. کلمہ توحید اسلام میں لا الہ الا اللہ سب احادیث میں ہے نا، قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے سنگین چیز انسان کے ترازو میں رکھی جا سکتی ہے وہ کلمہ توحید ہے. الفاظ بے معنی نہیں ہوتا ہے، ایسا الفاظ جس کو حقیقت کی شکل آپ نے دی ہو عقیدہ اور عمل کے ذریعے، وہ کلمہ ترازو میں سب سے سنگین ہے. اس کا معنی بھی یہی ہے، لا الہ سب کو ٹھکرانا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی حکم کرنے والا نہیں ہے، الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کوئی حاکم نہیں ہے. اس آیت میں بھی یہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةٍ ہر امت میں رسول کو اسی پیغام کے ساتھ بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو طاغوت سے بچو. لا الہ میں بالکل الٹ کر کے پہلا نفی کرتا ہے سارے معبودوں کو، پھر اللہ کو قبول کرتا ہے. سارے معبود کو آپ نفی کریں گے تو اللہ تک پہنچتے. مشرکین مکہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے، قرآن میں صریح آیات ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے اللہ معبود ہے، لیکن سات بتوں کو بھی مانتے تھے، بتوں کو بھی سات مانتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے. قرآن میں اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہم بتوں کو خدا کے برابر رب سمجھتے تھے. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں خدا سے نزدیک کرے. لیکن بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو چونکہ خدا کے برابر سمجھتے تھے، بتوں کو رازق سمجھتے تھے، بتوں کو قاضی الحاجہ سمجھتے تھے، بتوں کو مشکل کشا سمجھتے تھے، خلاصا بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے. اس آیت میں صریحاً کہتا ہے اِذْ نُسَوِّيكُمْ
نسوی یعنی برابر سمجھنا، برابر سمجھتے تھے برب العالمین، اور اسی عقیدے کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ بنو امیہ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ فرمایا بنو امیہ نے توحید کے خلاف منع نہیں کیا کہ مسلمانوں کو تم توحید کی بات نہ کرو، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ ابھی بھی پاکستان میں دنیائے شرک و کفر کے نمائندے بھی آئے، نہیں کہے کہ تم توحید مت کہو، توحید کی بات مت کرو، یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے شرک شناسی کے دروازے بند کر دیا۔ شرک، شرک کیا ہے، مشرک کیا ہے، اس کی معرفت کے دروازے بند کر دیا، تاکہ بنو امیہ لوگوں کو مشرکانہ اعمال پر وادار کرتے تھے، کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب بھی پوری دنیا میں یہی جاری ہے، خدا کو مانو لیکن مقام عمل میں مشرکانہ کام کرو۔ ایک مسلمان اور مشرک کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، سوچ میں فرق نہیں ہے، عمل میں فرق نہیں ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، بلکہ مشرکین سے بھی پائین تر جاتے ہیں، غلط فہمی میں سمجھتے کہ ہم سب کچھ ہے۔ جبکہ تو بنو امیہ نے یہی کام کیا تھا۔ امام فرماتے ہیں، امام پنجم، کہ انہوں نے شرک شناسی کے دروازہ بند کیا تھا، تاکہ مسلمانوں سے مشرکانہ کام لیتے تھے، وہ مسلمانوں کے سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ دین کے اہم ہدف، یہ بنیاد ہر چیز کے لیے، تمام برائیوں کا سرچشمہ شرک ہے، تمام خوبیوں کا سرچشمہ توحید ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے۔ بدقسمتی ہے 14 صدی گزر چکے ہیں، ہم اسلامی معاشرے میں مسلمان بلکہ شیعہ علی شرک کو ظلم نہیں سمجھتے، علی امام الموحدین ہیں، لیکن شرک کو ظلم، ظالم کون ہے؟ چور ظالم ہے، ڈاکو ظالم ہے، دہشت گرد ظالم ہے، ٹھیک ہے وہ ظالم ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن مشرک نہیں، ظالم نہیں ہے، وہ سائنسدان ہے، وہ بہت قابل آدمی ہے۔ یعنی ظلم کے مختلف پہلو ہیں، اعتقادی ظلم، ثقافتی ظلم، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ ظلم ہے نہیں ہے، اخلاقی ظلم، ثقافتی ظلم، اعتقادی ظلم، معیشت اور اقتصادی ظلم، سیاسی ظلم، دھاندلی کے ذریعے اقتدار پر آتے ہیں، بادشاہ بن کر اقتدار پر آتا ہے، ہمارے خلیج کے ممالک خاندانی حکومت ہے، پورے سعودی عرب جیسے ملک کا نام سعودی خاندان کے نام پر رکھا ہے۔ سعودی ملک کیا ہے؟ 22 لاکھ زمین ہے، پاکستان کے کتنے برابر؟ تقریباً 3 برابر۔ مکہ و مدینہ کی سرزمین ہے، ظہور پیغمبر اسلام کی سرزمین ہے، نزول قرآن کی سرزمین ہے، ان ناموں میں سے کسی نام کو انتخاب نہیں کیا، خاندان آل سعود کا نام انتخاب، وہ یہ سب غلام ہو اس خاندان کے۔ اب وہ کہتے شام میں ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں، عراق میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں، عراق میں ڈیموکریسی سے بھی بالا تر، شیعہ اکثریت، دوسرے فرقہ جو اقلیت ہے، اکثریت کی ڈکٹیٹرشپ، اکثریت کی حکومت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اکثریت ہمیشہ اکثریت ہونے کی وجہ سے اقتدار پر آئیں گے۔ بس یہ ایک ظلم ہے، پلس سیاسی ظلم، ثقافتی ظلم، اسلامی پاکیزہ ثقافت کو ختم کر رہے، مغربی ثقافت ہمارے درمیان لا رہے ہیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ مرد عورت کے لیے اپنے کو مزین بنائے، عورت مرد اپنے شوہر کے لیے اپنے کو مزین کرے۔ اب عورت اپنے شوہر کے لیے مثلاً ایک کیا نام ہے جن کی طرح ظاہر ہو جائے، اور دوسروں کے لیے بنا شنا کر کیا ہے دلہن کی طرح ظاہر ہو جائے۔ مرد اپنی زوجہ کے لیے کارخانے میں کام کرنے والی شکل سے بھی بدتر شکل میں ظاہر ہو جائے، دوسرے عورتوں کے سامنے جب پہنچتا ہے بڑا حضرت یوسف کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرے، یعنی یہ کیا نام ہے، ہمارے ثقافت کو مغربی ثقافت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مغرب میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، جنسی مسائل آخری ہدف ہوتا ہے، خراب کرنے کے ذریعہ بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر جنسی مسائل ہے اسی کو زیادہ آگے بڑھاتا ہے تاکہ دین کے ساتھ اس ذریعے سے مقابلہ کر سکے۔ اس ذریعے سے اسلام نے منع نہیں کیا، انسان کے تمام فطری مطالبات اور تمام طبیعت کے فطرت کے علاوہ طبیعت میں جو مطالبات ہیں، یعنی انسان کے انسانی مطالبات کو فطرت کہتے ہیں، انسان کے حیوانی مطالبات اس کی طبیعت میں، اس کے نیچرل میں، سب کی اجازت ہے اسلام میں، سب کی اجازت ہے، لیکن کنٹرول کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ۔ اب کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ۔ تو کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ، پانی پیو، حلال پیو، حکومت چاہتے حکومت کرو، صحیح طریقے سے حکومت کرو۔ اسلام نے انسان کی تمام خواہشات پورا کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن رہنمائی بھی کی ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ، صحیح راستے پر چل کر اپنے مقاصد کو عملی کرو۔ اگر اس راستے پر چل کر آپ کی نیت خدا ہو تو قدم بے قدم عبادت، آپ کے ہر سانس عبادت۔ جائز، ایک جائز مرحلہ ہے، آپ حکومت چاہتے اقتدار پر آنے کے لیے، یہ جائز ہے اگر صحیح راستے سے آئیں گے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ ناجائز طریقے سے آئیں گے، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن حکومت چاہتے ہیں نیک مقاصد کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے، غریبوں کی امداد کرنے کے لیے، ملک کی ترقی دینے کے لیے، جو خدا پسند اہداف ہے، اس وقت عبادت ہے ہر چیز میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی طبیعت بھی، انسان کی فطرت بھی، یا انسان کی حیوانیت کے تمام تقاضوں کو بھی دین نے قبول کیا ہے، اس کو عملی کرنے کے لیے بھی کہا ہے، بند کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور انسان کے فطرت کے، فطرت سے مراد وہ صفات جو انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے، حیوان میں وہ صفت نہیں ہے، اس کے بھی دل رہنمائی کرتا ہے، اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھتے کہ ظلم، ہر میدان میں ظلم، ثقافتی لحاظ سے انسان کی بدترین ثقافت پیش کرنے کی۔ گھر میں اسلام کہتا ہے والدین کے احترام کرو، مغربی سسٹم کہتا ہے کہ نہیں، احترام کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے۔ صلح رحم مغرب میں اس کا تصور نہیں ہے، ہر شے کا شائستہ طریقے سے پیش آنا۔ خلاصہ ثقافتی ظلم ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ثقافت میں کتنے انحراف ہے، یہ سب کے سب ظلم ہو جائے گا۔ اخلاقی ظلم، اخلاقی کتنے انحراف ہے، سب کے سب ظلم ہے۔ اور اعتقادی ظلم، شرک، ان الشرک لظلم عظیم، خدا کی عدالت، ہم نے اسی لیے کچھ مسلمان شبہ میں تھے خدا کی عدالت کے لحاظ سے، تو مذہب تشیع میں ظاہر کیا، خدا کے صفات تو بہت ہے، صرف عدالت تھوڑا ہے، لیکن عدالت اہم ہے۔ ایک دوسرے کچھ مسلمانوں کے انکار کی وجہ سے ظاہر کیا تاکہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ خدا اور خدا کے صفات، پیغمبر اور پیغمبر کے صفات، امام اور امام کے صفات، معاد اور معاد کی شرائط، ہر شے کی معرفت، عقیدہ، اس کے مطابق عمل، یہ اعتقادی عدالت ہے، اعتقادی ظلم اگر اس کے خلاف ہوا، اور عرض کے معیشت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، ہر حوالے سے ظلم اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لا ترکنو الی الذین ظلموا ظالمین کی طرف مائل مت ہو جانا، ظالم کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا، ظالم پر اعتماد نہ کرنا، فتمسکم النار آگ میں آپ جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، اور مال الظالمین من انصار، ظالمین کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہے، وما لهم من حمیم ولا شفیع، قیامت کے دن کوئی ظالم کے دوست رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی ظالم کے لیے شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اور یہ نہ صرف ظالم، مظلوم بھی ظالم ہو جاتا ہے، قرآن میں ظالم مظلوم کی گفتگو ہو رہی ہے، خود قرآن کی آیات بیان کرتے ہیں، مظلوم کہتا ہے خدا سے، خدا ہے ان ظالمین نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان کو دگنا عذاب میں مبتلا کر دیں، خدا فرماتا ہے دگنا عذاب میں تم دونوں مبتلا ہو، ظالم خود نے گناہ کیا تم کو بھی گمراہ کیا، خود نے گناہ کیا تم کو گمراہ کیا دو جرم، اور تم خود نے گناہ کیا ظالم کو مزید ظلم کے لیے موقع فراہم کیا، اعلی کار بن گئے۔ ابھی دیکھیے ایران اور امریکہ کے اس جھگڑے میں ہمارے مسلمان ممالک کہتے ہیں کہ اگر ایران والوں کو تیل آپ نہیں خریدیں گے ہم تیل دیتے ہیں، یعنی امریکہ کی مدد کرنے کے لیے یہی مظلوم حکومتیں ظالم کے ساتھ دے رہے ہیں، کوئی ظالم ظلم کر سکتا ہے اگر عوام اس کے ساتھ نہ دیں، گھر میں باپ ظلم کر سکتا ہے اگر بچے ماں کی حمایت کر کے خاموش نہ رہے، یہ ظلم عرض کیا صرف ابھی ہم نے مثالیں حکومتوں کی دی، نہیں گھر سے بھی شروع ہوتا، ہماری ثقافت ظالمانہ ثقافت بن جاتی ہے، جب اوپر والے ظلم کرے یہ سلسلہ نیچے تک آتا ہے، گھر میں ممکن ہے شوہر اپنے آپ کو فرعون ہے زمانہ سمجھتا ہے کہ میری خدائی کو ماننا ہے، میں غلط کہوں بھی ماننا ہے، صحیح کہوں بھی ماننا ہے، گھر میں بھی عزت کے لحاظ سے کسی کے عزت کو پامال نہیں کرنا ہے، اسلام معیار ہے، معیار اسلام ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ مثلا جو ایک دو سال پہلے ادھر ٹی وی میں وغیرہ میں جھگڑا تھا کہ بیوی کو شوہر مار سکتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بات چلی، حاصل میں اسلام میں گھر کے اختیار حق کے ساتھ شوہر کو دیا، حق کے ساتھ یعنی حق پر چلتے ہوئے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ مرد نے حکومت کرنے کی یعنی گھر کو انتظام سنبھالنے کی صلاحیت زیادہ ہے، طاقت ہے، فکر ہے، یہ دو چیز مرد میں زیادہ ہے، چلانے کی فکر، ہر فکر نہیں، چلانے کی فکر، حکومت کرنے کی فکر مرد میں زیادہ ہے، عام طور پر آپ کہیں گے انگلینڈ کی وزیر اعظم عورت تھی، نہیں شاہد نادر چھوڑ دیجیے غالباً، اور دوسرا کیا ہے طاقت بھی چاہیے نا چلانے کے لیے، لیکن عدالت کے مطابق چلا، عدالت کے خلاف ہوا تو اور معروف کے تحت گھر کے بچے والد صاحب کو سیدھا کر سکتے، لیکن اسی اسلام میں اگر شوہر عدالت کے خلاف کرے تو اسی بات نہیں کہ بیوی پر ظلم کر سکتا ہے، نہیں، بیوی جائے گی قاضی کے پاس، قاضی کے مدد سے شوہر کو ٹھیک کرے گی، مرد کے پاس طاقت ہے اپنی طاقت کے ذریعے گھر میں اپنے حقوق کو لا سکتا ہے تاکہ باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن عورت کو یہ حق ہے، اگر اس کا حق تلفی ہو جائے قاضی کے پاس جا کر، یعنی عورت پر ظلم کی گنجائش نہیں ہے، بچوں پر بھی ظلم کی گنجائش نہیں ہے، لیکن البتہ دین یہی چاہتا ہے گھر میں ظلم کے بعد نہ کرے، عدالت کے بعد نہ کرے، محبت کی فضا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہاں قربانی ہی قربانی ہے، ان باتوں کی تقریباً ضرورت نہیں پڑتی، کچھ لوگ نامرد ہوتے ہیں، انسانیت سے خالی ہوتے ہیں، شرافت سے خالی ہوتے ہیں، کرامت سے خالی ہوتے ہیں، خلاصہ ایک قسم کے حیوانات جیسے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر گھر میں قربانیوں کا ماحول ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، قرآن فرماتے ہیں خدا نے تمہاری زوجہ تم ہی میں سے قرار دیا اور تمہارے درمیان مودت و رحمت قرار دیا. مودت وہ محبت ہے جس کا اظہار کیا جائے, صرف دل میں محبت نہ کر, کھل کر بولو میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ محبت جس کا اظہار کیا جائے اس کو مودت کہتے ہیں, صرف دل میں ہونا کافی نہیں ہے. ورحمہ اور رحم, اس لیے ایسے ماحول میں آپ خود دیکھتے کتنے سکون کی زندگی, یعنی گھر سے بہتر سکون کی جگہ کہیں نہیں ہے. جنت کے بعد گھر ہے, اور جنت میں بھی شاید اپنی سابقہ زوجہ کی تلاش میں ہوتا ہے آدمی. ارے وہ آیات ہے نا کہ اپنی زوجات اپنے اولاد کے ساتھ ادھر ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ظلم ممکن ہمارے گھروں میں بھی ہو, خیال رکھنا پڑے گا, قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. شرم و حیا کی لن, بچے کو شرمندہ کرنے کا حق نہیں ہے, بچے کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو شرمندہ کرنا, اس کی شخصیت کو توڑنا, عزت نفس کو پامال کرنا, ذلت کے احساس دلانا, احساس کمتری میں مبتلا کرنا, یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ نالائق بچہ ہے, یہ بے شرم بچہ ہے, نہیں اس کی اجازت نہیں ہے. ایسا بچہ جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے, یہ کوئی کارنامہ آئندہ انجام نہیں دے سکتا ہے. اپنی انسانی اسلامی علوی حسینی ذمہ داریوں کا انجام نہیں دے سکتا ہے. ایک احساس کمتری مبتلا آدمی, کربلا کے پیغام عزت کے پیغام ہے, اس لشکر عزت میں شامل نہیں ہو سکتا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ یعنی ہمارے گھر سے لے کر بلکہ اپنے ذات کے حد تک, اپنے ذات میں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہر شے کو اس کا حق دیا جائے, اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے ہمیں. امام ششم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کو خدا نے بہت سی آزادی دی ہے. آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں کتنی آزادی ہے, بہت آزادی ہے نا. پوری نماز واجب دیکھیں گے ممکن ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے کام ہو جائے, 17 رکعت ہے, وضو وغیرہ کو شامل کریں گے تو آدھا گھنٹے کا کام. وہ خدا نے مومن کو بہت سی آزادی دی ہے, لیکن اس کو یہ آزادی نہیں دی ہے کہ اپنا آپ کو ذلیل کرے. پہاڑ کو آپ گنتی کے ذریعے مختلف ذرائع سے توڑ سکتے ہیں, مومن کے ارادے میں لرزش پیدا نہیں کر سکتے, اتنا مومن مضبوط ہوتا ہے. یعنی ایک مومن کو حق نہیں ملتا اپنا آپ کو ذلیل کرے, ذلت قبول کرے. اگر ذلت قبول کرے, اپنے کو ناچیز سمجھے, اپنے کو حقیر سمجھے, یہ آدمی خدا کی بندگی نہیں کر سکتا ہے, دوسروں کی بندگی کرے گا. یہ آدمی اقدار کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے, حیوانیت کی حفاظت کرے گا. یہ آدمی نہ اپنی ذات, نہ اپنے خاندان, نہ اپنے ملک کی خدمت نہیں کر سکتا ہے, طاقتور کے ساتھ ساتھ چلے گا. تو اسی لیے اپنا آپ کو اپنی ذات کے حد تک اپنے اوپر ظلم, ظالم لنفس, قرآن فرماتا ہے کچھ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, ہر گناہ اپنے اوپر ظلم ہے. احساس کمتری مبتلا ہونا اپنے اوپر ظلم. قرآن کیا فرماتا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ, ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے تو کیوں اپنا آپ کو ذلیل کرتا ہے. وَاسْتَعْمَلَكُمْ فِيهَا, خدا نے آپ کو خلق کیا تاکہ زمین کو آپ آباد کرے. خلیفۃ اللہ ہے انسان, خدا نے اس کو نمائندہ بنایا ہے تاکہ زمین کو آباد کرے, اشرف مخلوقات بن جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ چند چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا, ایک طاغوت کے ساتھ, جو بھی خدا کے سامنے سرکش ہے اس سے دوری اختیار کرنا ہے, اس کو نفی کرنا ہے, اس کو معاشرے میں باقی نہیں رکھنا ہے, اس کو یا اسلام کی طرف یا نابودی کی طرف, خدا کے سرکشی کرنے والے سے اجتناب کرنا, لا الہ ٹھکرانا ہے سارے معبودوں کو اللہ کے علاوہ, سارے معبود اندرونی ہو سکتے باہر کے ہو سکتے. میرا نفس امارہ, نفس امارہ کے بعد حدیث میں ہے جو خدا کے شریک سب سے زیادہ جس کی پوجا کی گئی ہے وہ انسان کے نفس امارہ ہے. میں خدا کے مقابل میں کسی کی خدائی کو قبول نہیں کرتا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی کو میں معبود نہیں سمجھتا ہوں. سب کو نفی کرنا اور ہر باطل کو نفی کرنا, ہر ظالم ظالم کے ظلم قبول کرنے کے وجہ یہی ہے. عزت جو ہے ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا حق نہیں. عزت کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ عربی زبان میں یعنی ایسی طاقت اس کے اندر ہے, ایک عزت واقعی عزت باطنی ہے, وہ ایسی طاقت کا نام ہے کہ انسان اس کی وجہ سے شکست قبول نہیں کرتا ہے کسی کے سامنے, کسی چیز کے سامنے, نفس امارہ کے خواہشات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نفس امارہ کے خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. بڑے بڑے سیاست مدار ہیں تو جو اس سیاست مدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کوئی کسی عورت کو لاتا ہے. آپ دیکھیے ایجنسیوں کی تاریخ آپ دیکھیے, اس عورت کے سامنے وہ بے بس ہو جاتا ہے, یہ پیسہ دیا جاتا ہے اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. جو عزیز ہوتا ہے صاحب عزت ہوتا ہے اتنی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے کسی طاقت کے سامنے کمزوری نہیں ہوتی, اس کے پاس سب پر غالب آ جاتا ہے عزیز. اسی لیے عربی زبان میں وہ قلعہ جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے اس کو عزیز کہتے ہیں, وہ زمین جو سخت زمین ہوتی ہے جس کو نہیں کھود سکتے ہیں اس کو عزیز کہتے ہیں. عزیز یعنی اب انسان کیسا عزیز بنتا ہے؟ اس طرح سے عزیز بنتا ہے, ایک ایک خدا نے انسان کو کمالات کے ساتھ خلق کیا ہے. انسان معرفت نفس کی جو تاکید کی دین نے, اپنے کو پہچانو یعنی اپنے کمالات کو پہچانو, اپنی صلاحیتوں کو پہچانو. آپ سے برتر کوئی مخلوق اس عالم میں نہیں ہے, اس کو پہچانو. دوسرا ایمان باللہ ہے. خدا پر جب ایمان پیدا کرتا ہے کبھی کمزوری کے احساس نہیں. کہ پیغمبر خدا کے وہ مشہور واقعہ ہے, آپ آرام کرنے گئے تھے کسی جنگ میں درخت کے نیچے سایہ میں, اچانک ایک کافر ننگی تلوار لے کر آپ کے سر مبارک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آواز دیا, محمد کون بچائے گا آپ کو میری تلوار سے؟ آپ نے اس اعتماد کے ساتھ فرمایا اللہ مجھے بچائے گا. وہ کام گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. پھرتی کے ساتھ پیغمبر اٹھتے ہیں اور تلوار اٹھاتے ہیں, پھر فرماتے کون تمہیں بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ وہ کہتا ہے کہ یا محمد آپ کا کرم مجھے بچائے گا, آپ کی بزرگواری مجھے بچائے گی. یہ تکفیری کی طرح تو نہیں تھے نا, پیغمبر رحمت ہے. تکفیری لوگ قتل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی نے وہ کافر مشرک اور پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے لیکن پیغمبر نے اس کو مہلت دی. فرمایا شرط یہ ہے مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لینا ہے, تم جاؤ. تو یہ مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں خدا ہے. قلب المؤمن عرش الرحمن, مومن کے دل خدا کا عرش ہے. یعنی عرش کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پر خدا بیٹھتا ہے. یہ اب واضح ہے, کہنے کی ضرورت نہیں, یہ ادبی تعبیرات ہوتا ہے. فلان تخت نشین ہوا, فلان کو کرسی مل گئی. ہمارے کچھ مسلمانوں نے سوچا واقعا خدا جا کے کرسی پر بیٹھا ہے, واقعا خدا جا کے تخت پر بیٹھا ہے. بھئی یہ اب ادیبوں کو دیکھو, ادیبوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. پورے انسانی معاشرے میں فلان تخت نشین ہوا ہے, فلان ملک کا تخت اس کو مل گیا, کیا تخت پر بیٹھا ہے؟ یعنی حاکم بن گیا, حکمران بن گیا ہے. خدا جب مقام حکمرانی میں ہوتا ہے تو عرش کا نام لیتا ہے. خدا کی صفات بہت ہے, بعض وقت مقام رحمت میں ہوتا ہے, بعض وقت مقام شفاعت میں ہوتا ہے, بعض وقت مقام رازقیت میں ہوتا ہے, بعض وقت مقام رحیمیت میں ہوتا ہے, بعض وقت مقام کرم میں ہوتا ہے, بعض وقت مقام حکمرانی میں ہوتا ہے. اس وقت عالم پر جو حکم چلا رہا ہے تو عرش اور کرسی کی تعبیرات. مومن کے دل عرش خدا, یعنی خدا مومن کے دل میں ہے. جب مومن کے دل میں خدا ہے یہ مومن کہی سمجھتا ہے خدا کی حکمرانی کے مرکز میرے دل ہے. قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن, مومن کے دل خدا کے دو انگولی کے درمیان ہے، اتنا خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، یعنی خدا کے اشاروں پر چلتا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. یہ بھی عرفی ہے نا، دو میرے دو انگوش میں ہے، یعنی کیا کسی اور کے پاس نہیں لیکن میرے سامنے سر تسلیم خم ہے. بعض لوگ یہ ادبی جو تعبیرات کنایات کہتے ہیں اس کو، آپ ادب میں دیکھیں کنایا ایک اہم باب ہے ادب میں، عرف میں استعمال ہوتا ہے، اس کے وہ معنی نہیں لیتے، کوئی اور معنی لیتے اور گمراہ بھی ہو جاتے، بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے. ید اللہ یہ ادبی تعبیر ہے، میرا ہاتھ لمبے ہے، میرا ہاتھ طاقتور ہے، کیا معنی، اور اردو میں آپ لے لیں معنی، میرا ہاتھ مضبوط ہے، یعنی قدرت الہی. علی ید اللہ یعنی علی مظہر قدرت الہی. اب کچھ مسلمانوں نے سوچا خدا کا واقع کوئی ہاتھ، بہرحال یہ الگ بحث ہے عقائد کا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کیوں مومن عزیز ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں خدا ہے، جب خدا ہے تو کمزوری کا احساس کبھی نہیں کرتا ہے. کربلا میں امام آئے زمین پر نا، الہی رغم بقضائک، خدایا راضی ہوں میں تیرے فیصلہ پر، راضی تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم، تیرے علاوہ میرے کوئی معبود نہیں. شہزادی نے کیا فرمایا، خدایا قبول فرما. جب ابن زیاد نے پوچھا شہزادی سے خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ، فرمایا کہ میں نے خوبی کے علاوہ، حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ما رأیت الا جمیلا، جمیل ہی دیکھا ہے، حسن ہی دیکھا ہے. یہ تو مومن کے پاس کیوں مومن عزیز ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے. تو اسی لیے مومن کو ذلت قبول کرنے کا حق نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے للہ العز ولرسول وللمؤمنین، عزت خدا کے ساتھ مخصوص ہے، رسول خدا کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ. ایبتغون عندهم العزۃ، کیا یہ لوگ کفار کے پاس، مشرکین کے پاس جاتے، منافقین کے بارے میں کہتا قرآن، کفار اور مشرکین کے پاس جاتے عزت کے طلب میں، جبکہ عزت خدا کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے، مومنین کے پاس، یعنی عزت کا تعلق ایمان سے ہے. ابھی ہمارے مسلمان ممالک کرم کے پاس جاتے عزت کے لیے، تو کہتے آپ گائے ہیں، دودھ دینے والی گائے ہے، عزت کے طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، خدا کے پاس، رسول کے پاس، مومنین کے پاس آ جاؤ. تو یہ دین نے فرمایا ہے کہ کیوں انسان ذلیل ہوتا ہے، اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا نہیں. تو پہلی ذمہ داری موحد ہونا، موحد ہونے کا لازمہ خدا کے شریک کو ٹھکرانا، طاغی کو ٹھکرانا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، خدا کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، جو خدا کے سرکش ہے ان سے بچو. ابھی مسلمانوں کے کیا حالت ہے، جن کے ہاتھ میں مکہ و مدینہ ہیں ان کی کیا حالت ہے، طاغوت سے بچتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں. کسی نبی نے پوری تاریخ میں، سید قطب کا خوبصورت جملہ ہے مصر کے اخوان المسلمین کے مغز متفکر ہے، کہتے کسی نبی نے پوری تاریخ میں، قرآن میں دیکھیے، قبروں کے ساتھ جنگ نہیں لڑا ہے. کسی نبی نے قبروں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے، سلاطین کے ساتھ جنگ لڑی ہے، تواغیت کے ساتھ جنگ لڑی ہے، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، نمرود کے ساتھ جنگ لڑی ہے. لیکن ابھی جو موحد ہے، جو اپنا آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، دوسرے سب کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، وہ قبروں کو منہدم کرتے ہیں، مزارات کو منہدم کرنا توحید کا آخری پیغام سمجھتے ہیں. عجیب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی طرف نسبت بھی دیتے ہیں، کہتے علی نے ابی الحیاج سے فرمایا، ابی الحیاج پیغمبر نے مجھ کو بھیجا تھا جتنے مزارات ہیں سب کو منہدم کر کے زمین کے ساتھ برابر کرنے کے لیے، اور میں تمہیں یہ ذمہ داری دیتا ہوں، جاؤ جتنے قبور ہیں، مزارات ہیں، سب کو زمین کے ساتھ برابر کرو. یہ روایت سند کے لحاظ سے، البتہ شیعہ روایت نہیں، عام مسلمانوں کی روایت ہے، عام مسلمانوں کے پاس سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے. ایک دوسرا کبھی بھی، اس روایت میں کہتے ہیں علی نے فرمایا پیغمبر نے مجھ کو بھیجا، کبھی کہیں بھی علی علیہ السلام نے کسی قبر کو منہدم نہیں کیا ہے، بس درایت کے خلاف یہ روایت. ابی الحیات جس کے بات کر، اس نے بھی کہیں خراب نہیں کیا ہے، اس نے بھی کہیں خراب، بس پتہ چلتا ہے یہ جعلی روایت ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کے پاس قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم نہیں ہے، چار انگلی کے برابر بلند رکھنا دوسرے مسلمان فرقوں کے پاس بھی صحیح ہے، یہ روایات سے لیا ہے، جبکہ اس روایت میں ہے کہ زمین کے برابر کریں. دیکھیے دین کی تفسیر اس طرح سے کرتے تاکہ مسلمانوں کا قتل کرنا جائز ہو جائے، اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنا ناجائز ہے، کیونکہ اس وقت ہدنے کا زمانہ ہے، خاموشی کا زمانہ ہے، صلح کا زمانہ ہے، مسلمان سب مرتد ہے، سب کو ختم کرنا ہے. دیکھیے جب دل میں خدا نہ ہو تو ایک اہم مسئلہ یہی ہے، اسلام نے ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے حکم کیا ہے، ظلم کے تمام اقسام، فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، گھریلوی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، شہر کی زندگی میں، ملک کی زندگی میں، معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، عسکری حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، علمی حوالے سے، صحت کے حوالے، جس حوالے سے بھی ظلم ہو اس ظلم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. ظاہر حکمت عملی نتیجہ حاصل کرنا مد نظر ہے، خامخواہ لڑائی کرنا تو ہدف نہیں ہے، حکمت عملی کے ساتھ یہ اقدام کرنا ہے تاکہ نتیجہ حاصل ہو، تاکہ نتیجہ حاصل ہو. اب دیکھ رہے ہیں کہ دشمنوں نے کیا کیا، ہمارے جہاد کو بھی ختم کیا. عموماً مقابلے میں کیا ہوتا ہے، مقابلے میں دشمن کی کمزوریوں کو ڈھونڈ کر اس پر حملہ کرتے ہیں. مثلا کس قدیم زمانے میں کسی شہر پر جب حملور ہوتے تھے، فصیل کے اطراف میں گھومتے تھے، کہیں کمزور ہو اس کو توڑ کر اندر آتے تھے. لیکن ابھی دشمنوں نے، ابھی مغرب اور ہماری حالت، عالم کفر شرک اور ہماری حالت کیا ہے، انہوں نے ہمارے جوان، جتنے تعلیم یافتہ جوان ان کو جذب کر رہے ہیں، وہاں جا کے ان کو ممکن ہے مزدور بھی بنائے کارخانے میں، معمولی نوکری دے دے، لیکن تعلیم یافتہ سارے کو لے جانا ہے ادھر، ادھر جاہلوں کی سرزمین بن جائے. ایک ہمارے جو خام مواد ہے سب کو لے جانا ہے سستے قیمت پر، پھر ان کو 10 برابر قیمت کر کے واپس کرنا ہے. پھر خام مواد لینے میں بھی دیکھو، ایران کے خام مواد لینے پر رو کتنے پابندی لگی، وہ جو کشتی تھی جس پر مسئلہ پیش آیا، اس کو کسی ملک یعنی جن ممالک کو تیل بھیجنا تھا ان سب کو دھمکیاں دی، آخر میں مجبور ہو کر سوریہ کو دے دیا، کہتے ہاں دیکھو ہم نے روزہ اول کہا تھا سوریہ کی طرف لانے والا ہے. خود نے وہ جو انڈین کیپٹن تھا اس کو کئی ملین، اعتراف کیا امریکہ کے ترجمان نے، اعتراف کیا حکومت کے ترجمان نے کہ ہم نے کئی ملین ڈالر کی پیشنہاد کی تھی، وہ انڈین کیپٹن تھا، اچھا روسی کشتی تھی، انڈین کیپٹن تھا اس کو، کہ تم اس کو ایسی جگہ پر پہنچاؤ جہاں سے پکڑنا ہمارے لیے قانونی جواز مل جائے. اب دیکھ رہے مواد خام خریدنے کے لیے بھی اب سیاست استعمال کریں گے. انقلاب ایران کے بعد ایران کہتا تھا بھائی تیل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے. اس وقت امریکہ کہتا تھا آپ اقتصاد اور سیاست کو مکس نہ کریں، معیشت اور سیاست کو مکس نہ کریں. لیکن جب اپنی باری آئی ایران کو دوائی نہیں دیتا ہے، انقلاب ہونے کے بعد سے اب تک دوائی بیماروں کے لیے نہیں دیتا ہے. تو یہ ہے، اب ہمارے پاس جو عرض کیا، ہمارے مواد خام لیتے ہیں اس کو 10 برابر کر کے واپس کرتے ہیں، ہمارے تعلیم یافتہ جوانوں کو لیتے ہیں اور ہمارے سیاست مدار ان کے غلام ہیں، ان کے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہے. اب یہ حالت دیکھیے، اور دوسری طرف ہمارے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ مغرب کے پاس وہ نہیں، جذبہ شہادت ہے ہمارے پاس، معنویت ہمارے پاس، ایمان باللہ ہمارے پاس، وہاں پر بہت کم رنگ ہے، برائے نام ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، ایک مشکوک کرنے کی کوشش کرتے، لوگوں کے دین ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے. ریگان نے صریحاً کہا تھا ایران کے ساتھ مقابلہ کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ایرانی لوگوں کے ایمان کو ختم کرے، ایمان مذہبی کو ختم کرے. اسی پر کافی پروگرام سیٹ کیا، کافی پروگرام، اور وہ بہت تیز ہے شیاطین، ہے شیطان کے ہٹکنڈے بہت ہوتے ہیں. حضرت آدم کے ایک بیٹے کو پھنسایا، حضرت آدم کو بھی جنت سے نکلنے پر کچھ اور دن خدا نے حضرت آدم کو جنت کے لیے خلق نہیں کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن جنت میں کچھ دن رہنا چاہتے تھے، لیکن کیوں جنت میں بھیجا تھا؟ تاکہ دشمن کی شناخت ہو، حضرت آدم عملاً حضرت آدم کی سمجھ میں آ جائے دشمن کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے آپ کو دشمن کو، یہ بہت اہم ہے دشمن سمجھنا کہ کون دشمن، خود ہم دوست کو دشمن، ابھی مسلمانوں کے سردار سے کہا آپ کا دشمن ایران ہے، عرب مسلمانوں سے کہا آپ کا دشمن ایران ہے، اسرائیل نہیں ہے، دشمن سمجھنا اور دشمن کے طریقۂ کار سمجھنا، حضرت آدم کو جنت بھیجا جبکہ زمین کے لیے خلق کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تاکہ دشمن کی شناخت ہو، دشمن کے ہٹکنڈوں کی شناخت ہو، کہ وہ خدا کو بھی استعمال کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، قاسم ہو ماں قسم کھایا شیطان نے کہ میں خدا کا نام لے کر، حضرت آدم کے دھوکہ کھانے کی وجہ یہی تھا، خدا کے نام لے کر قسم کھایا، حضرت آدم پریشان ہو گئے، سوچا سچ کہہ رہا ہے، البتہ ترک اولا ہوا ہے، گناہ نہیں ہوا اپنی جگہ پر، لیکن کچھ دن جنت میں رہنا چاہتے تھے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن شناسی بہت اہم چیز ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہماری ایک یہ ہے کہ یہ طاقت، یہ معنویت اور روحانیت، یہ ایمان، یہ تقویٰ، خلاص یہ ایمان باللہ، ایمان بالنبی، ایمان بالائمہ، ایمان بالقیامت ختم ہو جائے، تو کتنی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، کتنے فرقے پیدا کر رہے ہیں، کتنے مختلف عجیب و غریب قسم کے مولانے عجیب و غسیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ ایک ذریعے سے لوگوں کے ایمان مذہبی کو شک میں ڈالنا، ریگان نے کہا تھا یہ ایران پر جیتنے کا ذریعہ یہی ہے، لوگوں کے ایمان کو مشکوک بنانا پڑے گا، دوسرا یہ ہے کہ اب ہمیں شہادت پر یقین ہے، جہاد پر یقین ہے، ان کے پاس نہیں ہے، وہ کیسے لڑیں گے ہمارے ساتھ، وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم شہادت میں سعادت سمجھتے ہیں، تو انہوں نے استعمال کیا انہی مسلمانوں کو جو شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں، کس کے خلاف؟ حقیقی مجاہدین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسرائیل اور امریکہ کے مفادات میں ان کو استعمال کیا، جب عقل نہ ہو، عقل نہ ہو تو یہی نتیجہ ہوتا ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دین کا ہدف ہے، کربلا میں امام کا ہدف بھی یہی تھا کہ ظالم کے ساتھ مقابلہ کرے، ظلم کی بنیاد کفر ہے، ظلم کی بنیاد کفر، مولا امیر المومنین نے امام حسن حسین سے فرمایا کونا للظالمین خصما، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کا دشمن بنو، آپ ہمیشہ ظالم کے دشمن ہونا چاہیے، ظالم کے مخالف ہونا چاہیے، ظالم کا مد مقابل ہونا چاہیے، وللمظلوم عونا، مظلوم کا مددگار ہونا چاہیے، آخری وصیت علی کی یہی ہے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں رب بما انعمت علی، خدایا تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے میں فلن اکون ظہیرا للمجرمین، مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا، ان کے پشت پناہ نہیں بنوں گا، قرآن فرماتا ہے لا تظلم لا تظلم، نہ آپ کو ظالم بننا ہے، نہ آپ کو مظلوم بننا ہے، نہ ظلم کرو کسی پر، نہ مظلومیت برداشت کرو، یہ پیغام دین ہے، یزید تجسم ظلم تھا، خطبہ مینا میں آپ دیکھتے ہیں کتنا ظلم ہو رہا تھا، عالم اسلام ظلم کی سرزمین میں تبدیل ہو چکا تھا، کفر کے سرزمین میں بھی، گمراہی کے سرزمین میں بھی، تو امام نے ظلم کے خلاف وہ قیام کیا، قیام امام کے ایک بہت اہم ہدف ظلم کے خلاف تھا، کہ ظالم کو سکون کے ساتھ ظلم کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، سکون کے ساتھ ظلم کرنے کا موقع نہیں، سید حسن نصر اللہ کہتے تھے اس وقت جب پتھر کے ساتھ جنگ کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ، کہا کہ وہ گولی ماریں گے ہم پتھر ماریں گے، لیکن اتنا اس کو یہ پیغام دیں گے تم ہمارے سکون چھین لو گے ہم تمہارے سکون چھین لیں گے، ہم تمہارے ذلت کیوں قبول کریں، پستی کیوں قبول کرے، روحانی شکست کیوں قبول کرے؟ ٹھیک ہے ان کی تکلیف کم سے ہی، لیکن وہ مجبور ہو جائیں گے، وہ ہمیں گولی مارتا ہے تاکہ سکون کے ساتھ رہے، اگر ہم پتھر مار کر ان کے سکون کو ختم کریں تو ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ عزت کی زندگی گزارنا ہے، ہاتھ ملنا دلّہ، ذلت ہم سے دور ہے، اب اللہ خدا نہیں مانتا کہ ہم ذلیل رہے، والمؤمنون اب اللہ ورسولہ رسول نہیں مانتا، والمؤمنون مؤمنین نہیں مانتا کہ ہم ذلت قبول کریں، وحجور طابت وطہرت وہ پاک دامن جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے وہ نہیں مانتے، من ان تؤثر طاعۃ اللحام علی مصارع الکرام، کہ شہادت کے خوف سے پس لوگوں کی اطاعت ہم کریں، پس لوگوں کی اطاعت کریں شہید نہ ہونے کے لیے، نہ خدا مانتا ہے نہ رسول مانتا ہے نہ ہماری تربیت کرنے والی مائیں مانتی نہ ہمارے آبا مانتے ہیں۔ یہ کربلا کے پیغام ہے، یہی پیغام عزت امام خمینی نے لیا ہے۔ دیکھیے عالم اسلام میں کون ہے جو مغرب اور امریکہ کی ذلت کو منع کرے، جواب دے؟ عالم اسلام کے خلاف اتنی سازشیں ہوتی تھیں انقلاب سے پہلے جو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کیونکہ جو جن کو پتہ چلتا تھا وہ سب کے سب پٹھو تھے، اسے پتہ تک نہیں چلتا تھا کہ عالم اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ابھی انقلاب کے بدولت کچھ مخلص افراد ہیں جو مسلمانوں کو آگاہ کرتے کہ اسلام کے خلاف یہ سازش، یہ سازش، یہ سازش، سازش میں شریک یہ ہے، یہ یہ شریک ہے، اور اس سازش کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے عالم کفر، عالم استکبار، عالم نفاق بہت قوی ہے، بہت زیادہ ہے، ہم 72 صحیح رہبر کے جملہ، ہم اپنے مولا علی کی طرح مظلوم ہیں لیکن قوی ہیں، علی مظلوم تھے لیکن قوی اور شجاع تھے، ہم بھی علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مظلوم ہیں اور کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، کیونکہ موت کو ہم نابودی نہیں سمجھتے۔ تو یہ عرض یہ ہے خلاصہ اس گفتگو کا، باطل کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ، ظالم کے ساتھ، عزت کو پامال کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اپنی خوشی کے ساتھ کسی کو یہ اجازت نہیں دینا ہے کہ ہمیں ذلیل کرے، ہم پر ظلم کرے، چاہے اعتقادی ظلم ہو، چاہے ثقافتی ظلم ہو، چاہے اقتصادی ظلم ہو، چاہے سیاسی ظلم ہو، چاہے امن و امان کے ظلم ہو، امن و امان ختم کر رہا ہے تو آپ کو اجازت نہیں دینا چاہیے کہ ہمارے امن و امان ختم ہو جائے، ہماری آزاداری پر حملہ، ہمارے ثقافت کی جان ہے آزاداری، ہمارے دین میں عظیم حیثیت ہے، یعنی کوئی محافظ دین ہے آزاداری، امامت محافظ اسلام ہے، شہادت کربلا محافظ امامت ہے، آزاداری محافظ عاشورا، اتنی عظیم ہے، اس کے خلاف سازشوں کو شیعیان علی نے اب تک کامیاب ہونا نہیں دیا ہے، لیکن کچھ اور مسائل کی طرف کم توجہ ہے، ہر حوالے سے ظلم، طغیان، مکر و فریب، تذلیل قبول نہیں کرنا، اس کے لیے اپنے گھر سے بھی شروع کرنا ہوگا، اپنے گھر میں بچوں کی ایسی تربیت ہو کہ باعزت، باشخصیت، بزرگوار، اعتماد بے نفس کے مالک بچوں کی تربیت ہو، مغرور نہیں ہے، مغرور بچوں کی تربیت نہیں کرنا ہے، باعزت بچوں کی تربیت کرنا ہے، تو یہ تربیت اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں انشاءاللہ کریں گے، یہ کربلا کا پیغام ہے، کربلا کے دنوں میں تعلیمات حسینی کے ساتھ بیعت کرنا ہے، اس وقت حسین شہید ہو گئے، حسینیت زندہ ہے، امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، امامت زندہ ہے، یعنی امامت حسینیت کیا، اسلام یعنی قرآن و سنت، یہ وہی دین جس کو اہل بیت نے جس کے لیے اتنی قربانی دی، اس کی نسبت میں ہماری ذمہ داری ہے، حسین کا بھتیجا شہزادہ قاسم کے تذکرہ کا دن ہے، روایات کے مطابق 13 سال، مشہور یہی کہ 13 سال کے جوان تھے، زیادہ سے زیادہ 14 سال کے جوان تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ پورے خیمے میں کوئی زرے نہیں ملا ان کے لیے،
کیونکہ اتنے چھوٹے بچے جنگ کے لیے نہیں جانتے. کتنا عظیم اور کتنا پیارا جوان تھا، کتنا بامعرفہ جوان تھا. جب شب عاشور لگتا ہے کہ شہزادہ کو پریشانی تھی کہ میں چھوٹا ہوں، شاید چاچا مجھے شہادت کی اجازت نہ دے. شب عاشورا جب اصحاب کے ساتھ امام کی گفتگو ہوئی، کل کی شہادت کی باتیں پیش آئی، شہزادہ عرض کرتا، مولا کیا میرا نام بھی شہدا میں شامل؟ فرمایا بیٹا قاسم، شہادت آپ کی نظر میں، موت آپ کی نظر میں کیسی ہے؟ جواب کیا ہے؟ 13 سال کے جوان ہے نا، مجھے نہیں معلوم امام نے کیوں پوچھا، لیکن تاریخ میں یہ بات باقی، کربلا والے کتنے بامعرفت، کوئی نہ کہے بھتیجے ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے، بلکہ معرفت کے پیکر تھے. احلا من العسل، عسل سے زیادہ شیرین ہے میرے لیے موت، شہادت عسل سے زیادہ لذیذ ہے میرے لیے. ایک قسم کے مولا نے اس کو تیار کیا خبر سننے کے لیے، فرمایا بیٹا آپ بھی شہدا میں شامل ہو. خوش ہو گئے شہزادہ، لیکن مولا نے فرمایا کہ بڑی امتحانات کے بعد آپ شہید ہوں گے، علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. روایت میں ہے کہ جب اپنی شہادت کی خبر سنی تو خوش ہو گئے، لیکن علی اصغر کی شہادت کی خبر سنی تو گھبرا گئے شہزادہ قاسم. فرمایا مولا اشقیا خیموں پر حملہ کریں گے، ششماہ بچے تو جنگ کے لیے نہیں جاتا ہے، یقیناً خیموں پر حملہ کریں گے. مولا نے علی اصغر کی شہادت کی داستان بتایا، لیکن شہزادہ قاسم کی غیرت کو دیکھیے، عزت کے احساس کو دیکھیے. اس جملے نے آپ کی جسم ادہر میں لرزے پیدا کیا، کس طرح سے ممکن ہے سیدانیوں کے خیمے پر حملہ کرے؟ اے کاش شام غریبان کے وقت ہوتے، شاید بہتر ہوا. شہزادہ قاسم کے لیے شہادت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن شام غریبان کے وقت خیموں پر حملہ ناقابل برداشت ہے. صبح عاشور جب ہو گئی، شہزادہ آتے ہیں، اس نجہاد طلب کرتے ہیں، حسین جب اجازت نہیں دیتے، تعلق کرتے، شہزادہ آپ کے پائے مبارک پر گر جاتا ہے، مولا مجھے اذن دیجئے، مجھے اجازت دے کہ میں اپنی جان کو آپ پر فدا کروں. امام اجازت نہیں دیتے، شہزادہ واپس گئے، پریشان سوچنے لگے کس طرح سے میں اپنی جان فدا کروں. اپنے چاچا پر اسی دوران یاد آیا کہ والد نے ایک تعویذ لکھی تھی، آپ کے گردن میں آویزان کیا تھا اور فرمایا تھا قاسم جب سخت مصیبت آ جائے، کوئی سخت موقع پیش آ جائے تو اس کو کھول کر دیکھنا. عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں شہزادہ، جو 3-4 سال کے عمر میں آپ کا والد شہید ہو گئے ہیں، یتیمانہ زندگی گزار رہے ہیں، کتنے دفعہ احساس کیا ہوگا یتیمی کے احساس کیا ہوگا، کتنے مسائل پیش آیا ہوگا نہ معلوم، حسین کی محبتوں کی وجہ سے کبھی احساس نہیں ہوا، یا شہزادے کے ایمان کی عظمت تھی کہ دنیاوی مسائل کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے تھے، کہ شہزادے نے آج احساس کیا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. تعویذ کو کھولا، اس میں یہی لکھا تھا بیٹا قاسم، کربلا کے میدان میں اگر آپ کی چچا تنہا ہو جائے، اپنی جان پیش کرنا، حسین کے راہ میں شہید ہونا آپ کا فریضہ ہے. شہزادہ خوش ہو گئے، حسین کی خدمت میں آئے، چچا یہ میرے والد کا خط ہے، آپ دیکھیے. حسین نے آنکھوں سے لگایا اپنے بھائی کے خط کو، شہزادے کو اجازت دی. عجیب انداز ہے، نریلا انداز ہے کہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا. شہزادے کے امامہ کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑے کو امامہ بنایا، دوسرے ٹکڑے کو کفن کی شکل میں شہزادے کو پہنایا، شہزادے کے قمیض کو چاک کیا. مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید شہزادے کی ماں
ماں کو امام تیار کر رہے ہیں. رملہ اے مادر قاسم، قاسم کے انتظار نہ کرنا، یہ شہزادہ واپس نہیں آئے گا. جب شہزادہ میدان کی طرف جانے لگے، یہاں پر بھی ایک خاص طریقہ نظر آتا ہے. حسین اور شہزادہ بغلگیر ہو جاتے ہیں، بغلگیر ہو جاتے ہیں، اتنے روتے ہیں، اتنے روتے ہیں، دونوں غش کر کے زمین پر گر جاتے ہیں. حسین جیسے امام کا غش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ دیکھیے، اتنی شہزادہ کی محبت حسین کے دل میں، غش کر کے زمین پر گر جاتے ہیں. یہ واقعہ علمدار کے ساتھ الوداع کے وقت پیش نہیں آیا، علی اکبر کے ساتھ الوداع کسی وقت پیش نہیں آیا. نہ معلوم شہزادہ قاسم کی کم عمری کی وجہ سے تھا، شہزادہ قاسم کی عظمت کی وجہ سے تھا، یادگار امام مجتبیٰ ہونے کی وجہ سے تھا. پھر شہزادہ اٹھتے ہیں، میدان کی طرف جاتے ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنا صاحب جمال ہے. دشمن کہتے ہیں کہ ایک چاند کا ٹکڑا تھا شہزادہ جب میدان کی طرف آیا. خوب جنگ لڑی اور ایسی بہادری، ایسی شجاعت. آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں جو علمدار ہوتا تھا، اس کے اطراف میں بڑے بہادر ہوتے تھے تاکہ علم گرنا نہ پائے. شہزادہ قاسم کے ارادوں کو دیکھیے، حملہ کرتے ہیں، علمدار پر حملہ کرتے ہیں، ان کو شکست دیتے ہیں، بڑی تعداد میں دشمنوں کو جہنم میں واصل کرتا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میرے پاس اجدی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں مادر قاسم کو اس کی مصیبت میں رلاؤں گا. میں نے کہا اے اجدی، دوسرے لوگ جنگ کر رہے ہیں، یہ شہزادہ، یہ نورانی شہزادہ اگر مجھ پر حملہ بھی کرے میں جواب نہیں دوں گا. لیکن یہ شقی کیا، شہزادے پر حملہ کیا، آواز دی چاچا میرا آخری سلام ہو آپ حسین. حسین تیزی کے ساتھ شہزادے کی طرف پہنچ جاتے ہیں. شہزادے کے سرانے پر قاتل کھڑا ہے، تلوار لیے شہزادے کے سر آدھر کو جدا کرنا چاہتا ہے. حسین نے حملہ کیا، حملہ کیا، اس کے ہاتھ کٹ گیا، چیخنے لگا. دشمن اس کو نجات دینے کے لیے آئے، دشمن اس کو نجات دینے کے لیے آئے. اس دوران وہ ملعون تو جہنم واصل ہوا، لیکن بعض روایات کے مطابق شہزادے پر بھی گوروں کے ٹاپوں کا اثر پڑا. یہ روایت اختلافی ہے، لیکن بعض روایات میں یہی ہے کہ شہزادے پر بھی گوڑوں کے ٹاپوں کا اثر پڑا. اپنے چاچا حسین کی طرح حسین شہادت کے بعد گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پائمال ہو گئے تھے. شہزادہ حیات کے دوران حسین نے دشمنوں کو بھگایا، شہزادے کے سرانے پر کھڑے ہو گئے. بیٹا قاسم، آپ کے چچا پر بہت سخت گزرتا ہے، آپ نے جب پکارا مر وقت نہیں پہنچ سکا، جب آ گیا آپ کی کوئی مدد نہ کر سکا. اب شہزادے کو اٹھاتے ہیں، روایت میں ہے شہزادہ جب میدان کی طرف جا رہے تھے، شہزادہ قد کے لحاظ سے کوتا تھے، چھوٹا بچے تھے، یہی وجہ تھا اپنے پاؤں پر اس طرح سے بلند کیا کہ حسین تک پہنچ جائے، شہزادے کے سینہ حسین کے سینہ سے لگ جائے. لیکن اب حسین شہزادے کو خیمہ کی طرف لا رہے ہیں، لیکن شہزادے اتنے لمبے ہو چکے، آپ کے پائے مبارک زمین پر کھینچتی آ رہی ہے.